السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 12. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورہ نساء میں وراثت کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی آیت کے آخر میں، جب آیت نمبر 11، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو علم الفرائض بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر آتا ہے فریدتم من اللہ، کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آیت کردہ ایک فریضہ ہے، فرض کیا گیا ہے. اس کو علم میراث کہتے ہیں، علم الفرائض کہتے ہیں، اور نصف علم بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو وراثت کے جو کئی نام دیے گئے ہیں، ان میں سے نام ہیں پچھلی آیتوں سے جو قابل عمل باتیں ہم کو ملی، کہ ہم وراثت کے تعلق سے ہر طرف اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں میں یہ احکامات کو ہم عام کریں، اور لوگوں تک وراثت کی اہمیت کو ظاہر کریں اور ان تک یہ بات پہنچائیں. دوسرا ہمیں وصیت کے بارے میں پتہ چلا کہ وصیت قرض کے بعد ہے، یعنی قرض مقدم ہے، بعد میں وصیت ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ ہم اپنے اپنی جو بھی زمین جائیداد ہے اس کا چارٹ بنائیں، اور اس کو حصے کر کے دیکھیں کہ کس کے کتنے حصے بن سکتے ہیں، اور اپنے پاس اس کی پوری معلومات ہم جمع رکھیں تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو اور حصے کرنے میں ان کو آسانی ہو. قابل توجہ جو باتیں تھیں پچھلی آیت سے وہ یہ تھیں کہ عورت کا حصہ یا وراثت میں عورت کا حق ثابت ہے کتاب اور سنت کی روح سے، یعنی قرآن اور سنت کی روح سے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی یتیم کا مال اس وجہ سے نہ کھا لیا جائے کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ بچہ ہے، یا پھر یہ کہ وہ اپنے مال کے بارے میں شعور نہیں رکھتا. تو یہ ساری باتیں تھیں. اب آ جائیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. طویل آیت ہے، آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ روانی والا. اور تمہارے لیے آدھا ہے اس کا جو چھوڑ گئیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد، بس اگر ہو واسطے ان کی اولاد تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ اس سے جو وہ چھوڑ گئیں بعد وصیت کے، کہ وصیت وہ کر جائیں اس کی قرض کے بعد. اور ان بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، بس اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کے لیے ہے آٹھواں حصہ اس سے جو چھوڑ جاؤ تم بعد وصیت کے، کہ وصیت کر جاؤ تم اس کی یا بعد قرض کے. اور اگر ہو وہ مرد کے وراثت لی جا رہی ہے اس کی، یعنی کلالہ یا عورت ہو ایسی ہی، اور واسطے اس کے ایک بھائی ہے یا ایک بہن، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، بس اگر ہوں وہ زیادہ اس سے تو وہ شریک ہوں گے تہائی حصے میں بعد وصیت کے، کہ وصیت کر دی جائے اس کی یا بعد قرض کے، بشرطے کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو. اور وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آیت کا جو اختتام کیا ہے وہ قابل غور ہے. یہاں پر ولدن، ولد کہتے ہیں بیٹے کو یا بیٹی کو، یعنی اولاد جو بھی ہو. اور کلالہ کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس کی بھی پہلے آپ لکھ لیجئے ڈیفینیشن یا اس کی وضاحت یا اس کے معنی. کلالہ، من لیس لہ ولد ولا والد، جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ والدین ہو، نہ اصل ہو جس کا الف سواد لام اصل، اور نہ فروع فے رے واو این. فروع برانچز کو کہتے ہیں، یعنی جس کی نہ اولاد ہو، بیٹا نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی، نہ پرپوتا نہ پرپوتی. اور اصل سے مراد والدین، والدین کے اوپر دادا دادی، اور اس سے اوپر جو بھی ہے پردادا پردادی. یہاں جو بات کی گئی ہے، اگر ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا ہے، یعنی بیویاں اہل میں سے ہوتی ہیں۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ تین چیزیں دیکھی جائے گی وراثت تقسیم کرنے کے لیے، ایک تو رحم کا رشتہ ہونا چاہیے، یعنی رحم کے رشتے میں ہی نسب کا رشتہ آ جائے گا، دوسرا نکاح نامہ ہو، یعنی کس وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا وارث ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کسی کی بیوی ہو یا کوئی کسی کا شوہر ہو، اور تیسرا ہم نے کیا دیکھا تھا، اولاد۔ تیسرا یہ تھا کہ جو زندہ ہوں، یعنی مرنے والے وارث نہیں ہو سکتے، ایک تو ہونے رشتے دار ہو، دوسرا نکاح نامہ ہو جو نسب کی وجہ سے اور سحر کی وجہ سے دونوں رشتے ہوں، اور تیسرا یہ کہ زندہ ہوں، مرنے والے لوگ وارث نہیں ہو سکتے۔ تو تینوں چیزیں دیکھی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں پر بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیویوں کا بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو مرد چھوڑ جائیں، اور مرد کے لیے بھی حصہ ہے جو بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب یہاں پر خاص طور سے بیوی کے حصے بتائے جا رہے ہیں۔ میت اگر عورت ہے تو اس کے شوہر کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا، یعنی شوہر زندہ ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو بیوی کی جائیداد سے، بیوی کی وراثت سے ہسبینڈ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بیوی کو اولاد نہیں تھی اگر، تو پھر اس ہسبینڈ کو بیوی کی جائیداد سے پورا آدھا مل جائے گا، اور اگر بیوی کے کوئی بچے تھے پہلے یا ابھی کے، تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو اس شوہر کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہو اس مرد میت کی تو پھر اس صورت میں بیوی کو 1/8 ملے گا، اور تمام بیویوں کو اسی میں سے تقسیم کیا جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو، اور یہ ان میں سب میں برابر تقسیم ہوگا، یہ زوجین کے حصے ہوئے۔ پھر ہم نے کلالہ کی بات پڑھی کہ کلالہ، یہاں پر کلالہ وہ ہیں، یعنی تین قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، ایک عینی جس کو حقیقی کہتے ہیں، یعنی سگے بہن بھائی جن کے ماں باپ ایک ہوں، دوسرا اللاتی یا سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہو، جس کو ہم سوتیلے کہتے ہیں، اور تیسرے اخیافی، یعنی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ تو یہاں اس آیت میں جن کا ذکر ہے وہ اخیافی بھائی بہن کا ذکر ہے، یعنی وہ بچے جو ماں کی طرف سے ایک جیسے، یعنی ایک بچے ہوں، یعنی ماں سب کی ایک ہو، باپ ہو سکتا ہے الگ الگ ہوں۔ تو یہاں اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1/3 ہے، اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کا 1/6 ہو، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، یعنی جو ایک ماں کی اولاد ہوں گی تو اس صورت میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 ملے گا، باقی پہلی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ کلالہ باقی پورے حصے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا اگر کوئی اسبہ نہ مل رہا ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو کلالہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب وہ مر چکی ہے وہ عورت، تو اب اس کے جو بھائی بہن ہوں گے تو بھائی بہن کو یہاں جو بتایا گیا ہے کہ 1/3 حصہ میں برابر تقسیم ہوگا، اور مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو 1/6 ملے گا، اور باقی پہلی صورت میں جو 2/3 ہوگا اور دوسری صورت میں 5/6 جو بچ جائے گا، کلالہ اس حصے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلالہ کو اجازت ہے کہ اگر زیادہ مال بچ رہا ہو تو وہ وصیت کر سکتا ہے کچھ دور کے رشتہ داروں کے لیے۔ پھر وصیت کے ذریعے جو نقصان پہنچانے کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ غیر مدار کا لفظ ہے، او دین غیر مدار، جو وصیت تھی پوری کر دی گئی ہو یا جو قرض تھا وہ ادا کر دیا گیا ہو اور بغیر کسی نقصان کے ضرر پہنچائے۔ تو بعض وقت وصیت میں ایسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کہ سمجھے اندازے سے زیادہ وصیت کر جائے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر گیا ہو کوئی، یا کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ وہ اپنے وارثوں کو نہ دینا چاہتا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وارثوں نے نافرمانی کی ہو یا اس کو تکلیف دی ہو، اور ایسی وصیت کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے ایسی غلط وصیت کی تھی تو یہ ہم سب کا کام ہے، جو معاشرے کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، تو ان کو اس وصیت کی اصلاح کر دینی چاہیے تاکہ مرنے والے کو مزید نقصان نہ ہو۔ اسی طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرضے کا اقرار کر جائے تو وہ قرض لینے والے کو ممنون اور ورثہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ محروم بھی بنا سکتا ہے۔ اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، اس لحاظ سے کہ اس نے ان قوانین کو مقرر کرنے میں کوئی سختی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کا خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، جو آیت کی اینڈنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات آپ دیکھیں کہ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی اور حلم والا ہے، بردبار ہے، اس نے سب کی آسانی کا خیال رکھا ہے، سب کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اس سے جو سب سے بڑھ کر بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال گردش کرتا رہے، مال ایک ہی جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تقسیم کی ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سراسر حکمت چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے مال کو پانے کے لیے. اور وصیت کا کیوں اتنا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے اصل میں خوف رہتا ہوگا رشتہ داروں کو زیادہ. اب تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ہر کوئی صاحب حیثیت ہی ہے. اس زمانے میں مال وغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, بہت چند ہی لوگ تھے جو مالدار ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما حق امر مسلم یبیت لیلتین ولہ شیء یریدانی ان یوصی بها الا وصیۃ مکتوبۃ عند رأسہ. متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دو راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنی وصیت نہ کر رکھی, یعنی وصیت کو لکھ کر نہ رکھا ہو. اور بعض محدثین کہتے کہ یہ حدیث بھی دراصل آیت وراثت سے پہلے کی حدیث ہے, کیونکہ پہلے وصیت فرض تھی, اس کی وجہ وراثت کے قانون آئے تو وصیت منسوخ ہو گئی. اب صرف وصیت ون تھرڈ کی آپشنل رہ گئی ہے, یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, آپشنل ہے. کوئی چاہے تو کرے, کوئی چاہے تو نہ کرے, لیکن ون تھرڈ سے زیادہ کی کوئی وصیت نہیں کر سکتا. لیکن وصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے, یعنی وارثوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. پیچھے کی آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دور کے رشتے دار آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دلا دو, رخصت کر دو دے دلا کر. تو جو رشتے دار ہوں گے تم ان کا خاص خیال رکھو, ان کے اندر محبت پیدا کرو. جو اولو الارحام ہیں ان کے اندر محبت پیدا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکھے ہیں حصے, یہ آپس میں تمہاری ایک دوسرے سے محبت کو مزید بڑھانے کے لیے ہے. وراثت کو تقسیم کرو گے تو محبت اور بڑھے گی, اگر تم کسی کا حق غصب کر لو گے تو ظاہر سی بات ہے دشمنی ہی بڑھے گی. تو جس کے حصے ہیں اس کو دے دیا جائے. اور احکمت الشریعہ انتقال الاموال بین الناس بکل صورہ و اشکالہ, کہ یہ حکمت ہے شریعت کی, یعنی شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے اس میں اموال جو ہے گردش کرتے رہیں, مال گردش کرتا رہے, انتقال ہوتا رہے مال کا, یعنی منتقل ہوتا رہے مال ایک دوسرے کے درمیان ہر صورت میں ہر شکل میں. یہ بندوں پر فرض ہے, یہ لازم ہے ان کے اوپر, اور یہ ان کی دنیا اور دین کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اور یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وارثوں میں عدل سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے, اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حصوں میں زیادتی کی دراصل اس نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اب دیکھیں خواتین کو کس کس سے پھر وراثت ملتی ہے, آپ بتائیے. جبکہ خواتین سے کہا گیا کہ آپ خرچ کچھ بھی نہ کریں, آپ کو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی خواتین کو کس کس سے ملتی ہے؟ آپ خود سوچیں, آپ خود اپنے پاس جواب دیں. والد سے, اگر وہ کلالہ ہے اس کی بھائی بہن تو کلالہ کی صورت میں اس کو ملتی ہے, بہن ہوگی اگر تو. بیٹے سے ملتی ہے اگر وہ والدہ ہے, شوہر سے ملتی ہے, بھائی سے بھی مل سکتی ہے اس کو اگر بھائی کلالہ رہا ہو تو, اور ظاہر سی بات ہے بیوی ہوں گی تو ہر حال میں ملے گی ہی, تو بیوی ہونے کی صورت میں بھی ملتی ہے. سب طرف سے اس کو وراثت میں مال مل رہا ہے, لیکن اس کو خرچ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس سے بڑھ کر خوش قسمتی, آنر اور ڈگنیٹی کوئی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو دی ہے؟ بھلا آپ بتائیے کتنا پروٹیکشن ہے ہمارے دین میں ہمارے لیے, کتنی زیادہ ہماری ریسپیکٹ کی گئی, کتنا ہمارا خیال رکھا گیا, ہم کو ہر طرح سے مالی طور پر مضبوط کیا گیا. ماشاء اللہ ہماری مالی حیثیت کو مضبوط کیا گیا, اور کیا چاہیے بھلا ہمیں بتائیے. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے, کلیل سے نکلا ہے یہ, روک دینا. جو اپنے دیکھو گے جو عرب لوگ گترا لگاتے ہیں, رومال پہنتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کالا سا پٹا لگا دیتے ہیں نا, تاکہ ان کا جو رومال ہے وہ اوپر نہ جائے اور پھسل کر نیچے نہ گرے. تو وہ جو اوپر کی گول راؤنڈ جو رنگ ہوتی ہے تو اس کو کلیل کہا جاتا ہے, کلالہ کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ روک دیتی ہے رومال کو نیچے گرنے سے, پھنسا دیتی ہے وہ اس کو, ہے نا. تو کلالہ جو روک دے, یعنی جس کے نہ اوپر کوئی ہو, نہ ماں باپ ہے, نہ دادا دادی ہے, نہ پردادا نہ پردادی, اور نہ جس کے فروع میں کوئی ہو برانچز, یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہیں ہو, تو اس صورت میں پھر وہ کلالہ ہو جاتا ہے اور اس کی جائیداد پھر بھائی بہنوں میں تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مال وراثت کی جو تقسیم ہے یہاں جو ان آیت میں بتایا گیا ہے, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی اسی مال سے, جو مرنے والا جو مال چھوڑ گیا ہے اسی مال میں سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. اس کے بعد جو قرض تھا وہ قرض ادا کیا جائے گا, کیونکہ قرض ادا کرنا ضروری ہے, کیونکہ قرض ادا نہیں کیا تو رسول اکرم نے ایسے شخص کی خود نماز جنازہ نہیں پڑھی, بلکہ دوسرے کسی لوگوں سے کہا کہ آپ پڑھا دو اس کی نماز جنازہ. تو لہٰذا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اس بات کا کہ اگر مرنے والے پر قرض تھا تو اولاد نے یا آس پاس جو بھی لوگ ہیں انہوں نے ضرور اس کو ادا کر دینا چاہیے. تو تجہیز و تکفین ہو گئی, قرض ہو گیا, اس کے بعد پھر وصیت اگر تھی, یعنی مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی تو وصیت کو پورا کیا جائے گا, اور پھر جو مال بچے گا اس میں سے وراثت تقسیم ہوگی. بار بار وصیت کا حکم کیوں آ رہا ہے، اتنا اہتمام کیوں کیا گیا وصیت کے حکم کا؟ یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کا کہ وصیت ایک امر عظیم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے غریب رشتہ دار ہوں، جو ایسے وقت میں آ جائیں آپ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، اس امید پر آ جائیں کہ شاید ان کو بھی کچھ مل جائے، اور جو محروم ہیں معاشرے کے لوگ، جن کو مال و دولت نہیں ملی ہے، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہے اور وہ ضرورت مند اور محتاج ہیں، تو ان لوگوں کو اس میں سے حصہ ملے، کیونکہ غیر وارث کے لیے وصیت کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت حلیم بتائی ہے، حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار ہونا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، لوگوں کو ان کی استطاعت کے حساب سے احکام دینا، یہ ہوتا ہے حلیم۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بہترین طریقے سے احکام بتائے، آپ خود دیکھیے، اور کہیں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی، اور تمام کے حصے بتا دیے، تمام جائیداد کی تقسیم بتا دی کہ کیسے ہوگی۔ ایک نظر تھوڑا سا بس دیکھ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث سے جو ذوی الفروض ثابت ہوتے ہیں وہ دادا ہیں، یعنی رسول اکرم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے طریقے سے کیا ملے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا چھٹا حصہ۔ وہ چلا گیا تو رسول اکرم نے اسے بلا کر کہا کہ تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے، پھر اس کی وضاحت یہ کہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک، یعنی بطور اسبہ ہے، یعنی اگر باپ نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں دادا کو 1/6 ملے گا جو والد کا حصہ تھا، اور چونکہ اس کی اولاد بھی نہیں تھی تو جو کچھ بچ بچا جائے گا وہ بھی دادا کو ملے گا۔ پھر دادی اور نانی کا حصہ، بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اکرم نے جدہ یعنی دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا ہے، تو ماں نہ ہونے کی صورت میں دادا، دادی اور نانی کو ملے گا۔ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اکرم نے فرمایا تھا، بیٹی کو نصف ملے گا یعنی ہاف، پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ دو تہائی پورا ہو جائے، کیونکہ مؤنث کا جو حصہ ہے پوری جائیداد میں دو تہائی سے زیادہ نہیں ہے، باقی بہن کو ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی مثال کے طور پر سمجھے کہ کسی کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، تو ہم نے پہلے پڑھا تھا آپ کا کہ اگر صرف ایک بیٹی ہے مرنے والے کی تو اس کو پورا آدھی جائیداد مل جائے گی، پوری جائیداد میں سے آدھا اس کو مل جائے گا، اور اگر اس کی کوئی پوتی بھی ہے، یعنی بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، ایک پوتی ہے، تو پوتی کو اس بیٹی سے آدھا ملے گا، تو 2/3 پورا ہو جائے گا سمجھے۔ اور اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو، یعنی مرنے والے کی ایک بیٹی ہو اور ایک بہن ہو، تو اسود بن یزید کہتے کہ معاذ بن جبل یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے، ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی، انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر بیٹی اور پوتی کو برابر برابر ہو جائے گا، لیکن اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اوپر جو ہم نے پڑھا اس میں کیا ہے کہ بیٹی کو نصف اور پوتی کو چھٹا حصہ، لیکن اگر بہن ہو تو بہن زیادہ حقدار ہوتی ہے بنسبت پوتی کے۔ ٹھیک ہے، بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا تھا یا فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجے تو پھوپھی کا وارث ہے، مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بھتیجا اگر زندہ ہے تو پھوپھی کی جائیداد سے بھتیجے کو تو مل جائے گا، لیکن بھتیجے کی جائیداد سے پھوپھی کو نہیں ملے گا۔ پھر ذوی الفروض، یعنی جن کے حصے کتاب و سنت نے مقرر کر دیے ہیں، وہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ وارثوں کی جو قسم ہوتی ہے الگ الگ، اسباط، میت کا قریب ترین رشتہ دار مرد، یہ اسبا کہلاتا ہے، اور ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو بچے وہ اسے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے حصے داروں کو ادا کرو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین رشتہ دار مرد کا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے اسبا کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ بعض اوقات ذوی الفروض اسبا کے ساتھ مل کر اسبا بن جاتے ہیں، جیسے میت کی اولاد صرف دو بیٹیاں ہیں، نہ والدین ہے نہ بیوی ہے، تو بیٹیوں کو 2/3 ملے گا اور باقی کے لیے اسبہ تلاش کرنا پڑے گا، لیکن اگر ان بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہو تو بیٹا چونکہ اسبہ ہے لہٰذا وہ بہنوں کو بھی اسبہ بنا دے گا، اور تقسیم اس طرح ہوگی کہ بیٹے کا ہاف اور دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کا 1/4 ہوگا، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ بیٹے کو ملے گا اور اس کے جو آدھا بچا اس میں سے آدھا آدھا دونوں بہنوں کو ملے گا۔ اور اسبہ میں سے پہلے کس کو آپ تلاش کریں گے، یعنی اسبہ کون مرد ہوگا؟ تو سب سے پہلے اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف دیکھا جائے گا یعنی دادا، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں سے۔ تو یہ جائیداد کی تقسیم اس طرح سے ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں اور ہم اس کو صحیح سمجھ کر آگے پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ اللہ تعالی کے احکام پورے ہوں اور اللہ تعالی نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ حصے ان وارثوں تک صحیح طریقے سے پہنچ جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔